العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات عزیزان محترم کتاب ہدایت اور فلاح کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آج اپنے چوتھے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل گفتگو اس منزل پر رکی کہ ہدایت کے معنی ہیں اشارے سے بتا دینا، ہدایت کے معنی ہیں زبان سے بتلا دینا، ہدایت کے معنی ہے ہاتھ تھام کر منزل تک پہنچا دینا، ہدایت کے معنی ہے کسی سواری پر بٹھلا کر منزل تک پہنچا دینا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زبردستی پہنچا دیں، ہدایت میں جبر نہیں ہے، چاہے کوئی قبول کرے چاہے کوئی ٹھکرا دے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہدایت تازیانوں سے نہیں ہوگی، ہدایت گروں سے نہیں ہوگی، ہدایت تلوار سے نہیں ہوگی. ہدایت ایک بیان واضح ہے، ہدایت ایک بلاغ مبین ہے، جس کا جی چاہے قبول کرے جس کا جی چاہے رد کر دے. اور قرآن نے جو کتاب ہدایت ہے خدا آواز دی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. بھائی ہمارا کام تو کل اتنا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ہمارا کام تو کل اتنا ہے کہ ہم ہدایت کو گمراہی سے الگ الگ کر کے بتلا دیں کہ یہ ہدایت ہے یہ گمراہی ہے. لا اکراہ فی الدین، ہم جبرن ہدایت نہیں کرنا چاہتے، ہم مجبور کر کے کسی کو اپنے راستے پہ نہیں لانا چاہتے. بھائی آیت الکرسی لگا لا اکراہ فی الدین اور سورہ کہف میں آواز دی ومن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. بھائی ہم زبردستی نہیں کرتے ہدایت میں، جس کا جی چاہے مومن بن جائے، جس کا جی چاہے کفر کو اختیار کر لے، جبر نہیں ہے. توجہ رکھیے گا، جبر نہیں ہے. اللہ کسی مرحلے پر انسان کو مجبور نہیں کرتا. سورہ دہر میں آواز دی انا ہدیناہ السبیل اما شاکرم و اما کفورا، ہم نے اپنا راستہ بتلا دیا، ہم نے اپنے راستے کی ہدایت کر دی. جی چاہے مان کے شاکر بنو، جی چاہے ٹھکرا کے کافر بن جاؤ. جی چاہے مان کے شاکر بنو، جی چاہے ٹھکرا کے کافر بن جاؤ. تو ہدایت میں جبر نہیں ہے، بھائی توجہ رکھیے گا، قرآن میں جبر نہیں ہے، پیغمبر کے عمل میں جبر نہیں ہے، خدا کی مشیت میں جبر نہیں ہے۔ تو اب آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ خدا معلوم مسلمانوں میں یہ عقیدہ کہاں سے آ گیا۔ تو بھائی سنو، تب عیدی مندروں میں یہ جملے ذہن میں محفوظ ہو جائیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بھائی یہ عقیدہ آیا نا کہ انسان تو مجبور محض ہے، نعوذ باللہ من ذلک، اللہ کے ہاتھ کی کٹ پتلی ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے اسے ہلا دیتا ہے، ڈور اللہ کے ہاتھ میں۔ کہنے لگے کہ پتا حکم الہی کے بغیر نہیں ہلتا۔ بھائی کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ کہتے ہیں نا کہ پتا حکم الہی کے بغیر نہیں ہلتا۔ بھائی پتا تو واقعا حکم الہی کے بغیر ہل نہیں سکتا، اس لیے کہ نہ اس میں ارادہ ہے نہ اس میں حرکت ہے۔ پتا تو واقعا حکم الہی کے بغیر نہیں ہل سکتا، اس لیے کہ نہ اس میں ارادہ ہے نہ اس میں حرکت ہے۔ لیکن آپ میں ارادہ بھی ہے، آپ میں حرکت بھی ہے، تو آپ تو حکم الہی کے بغیر ہل سکتے ہیں۔ لیکن ایک اصول دیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بھائی یہ اصول آیا کہاں سے بتلاؤں؟ بھائی اس تاریخ کو ذہن میں رکھ لینا، کبھی کام آئے گی۔ ہر دور میں فتوے بکتے رہے اور ہر دور میں ملوکیت کے دسترخوان پر ملا لقمے توڑتے رہے۔ یعنی یہ تاریخ کا خلاصہ ہے جو آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں۔ فتوے ہر دور میں بکے ہیں اور ملاؤں نے بادشاہوں کے دسترخوان پر ہر دور میں لقمے توڑے ہیں۔ تو اب بادشاہ شراب پی رہا تھا، اب ملا تو دربار میں ہے نا، اور اسے اس لقمے کا حق ادا کرنا ہے۔ اب جب عوام میں شورش ہوئی کہ بھئی یہ کیسا خلیفۃ المسلمین ہے کہ شراب پیتا ہے، کہنے لگے اس کی تقسیم کیا ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ عقیدہ گھومتا پھرتا کہاں گیا؟ بھائی بادشاہ نے شراب خاری کی، ملا نے فتوا دیا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، بادشاہ نے کسی کا مال چھین لیا، عوام میں بغاوت پیدا ہوئی، کہا کہ عجیب دانی بادشاہ ہے، یہ عوام کا مال چھین رہا ہے۔ کہا کہ اس کی کوئی تقسیم نہیں ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ اور جواب تو ڈھلا ہوا موجود ہے نا۔ بادشاہ نے کسی کو قتل کروا دیا، عوام میں شورش پیدا ہوئی کہ اس نے فلاں کو قتل کروا دیا۔ ملا بولا کہ کوئی تقسیم نہیں ہے اس بادشاہ کی، کوئی تقسیم نہیں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، دو تو ادھر سے ہل نہیں ہے۔ بھائی اب جواب تیار ہے نا، تو اب جملہ سنو اور قیامت تک کے لیے جملے کو یاد رکھنا۔ بھائی اب فارمولا ملا نے دیا، میری گفتگو فقط ملا سے، فارمولا ملا نے دیا کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی یہ علی کو بلا فخر خلافت کیوں نہیں ملی؟ جواب تیار ہے، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، اس لیے کہ چاہ رہا ہوں کہ تمہید رائے گا نہ جائے۔ ہم نے کہا علی کو بلا فخر جانے سے کیوں نہ ملی؟ کہنے لگے جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا بھائی حسین کو قتل کر دیا، کبھی ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا سیلانیوں کو اسیر کر لیا، کہا ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا دیار بدیار پھرا دیا، کہا بھائی ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا پورے آل محمد کے خاندان کو تم نے مظلوم بنا دیا، کہا بھائی ہم کیا کریں، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ ہم نے کہا ان پر رزق کے دروازے بند کر دیے، باغ کھیت کھلیان سب لے لیا۔ بھائی توجہ مبذول ہے، بھائی سب لے لیا، تو جواب تو تیار ہے نا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ تو اب میں مخاطب کر رہا ہوں، دیکھو اپنی زبان کے پھرنا نہیں، کہہ چکے ہو کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ تو اب اگر ہم آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت بھیجے تو اعتراض نہ کرنا۔ اب اعتراض نہ کرنا، جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے۔ بھائی اس عقیدے پر مجھے زیادہ دور تک جانا نہیں ہے، لیکن ایک گروہ تھا ان ملاؤں کا جو اقتدار کے پاس بیٹھے ہوئے، ان کے لیے فتویٰ تلاش کر رہے تھے کہ جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے، انسان مجبور ہے۔ اچھا تو کیا علماء فقط حزب اقتدار میں ہوتے ہیں؟ کچھ وہ ہوتے ہیں جو دربار تک پہنچ جاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو دربار تک پہنچنے کی تمنا میں مرتے رہتے ہیں۔ اب انہیں آپ حزب اختلاف کے علماء کہہ لیں، سیدھی باتیں ہیں اور آسان باتیں ہیں، جانا دور ہے، لیکن سنتے جائیں سنتے جائیں تاکہ میں پچھلی تقریر سے اس مقام پہ متصل ہو جاؤں آگے بڑھ کر. اچھا تو جو حزب اقتدار کے علماء تھے انہوں نے کہا جو کرواتا ہے اللہ کرواتا ہے, انسان مجبور ہے. اب وہ جو مخالف اپوزیشن میں تھے کہنے گئے کچھ نہیں, انسان بالکل مختار ہے, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو اب دو متضاد نظریہ ہے, انسان بالکل مجبور, جو کروائے اللہ کروائے, انسان بالکل مختار, اللہ کچھ نہیں کرتا, جو ہم کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. تو اب دو متضاد نظریہ آ گئے نا, صحیح دونوں نہیں ہیں. بھائی توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا, اس جگہ کچھ مجھے یاد کرنا ہے, دونوں صحیح نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اور میں دونوں اپنی پیدائش کا وقت خود معین نہیں کر سکتے, مجبور ہے دنیا میں آنے پر. بھائی جب بھیجے تو آنے پہ مجبور, جب بلائے تو جانے پہ مجبور. تو بھائی کچھ مجبور ہیں کچھ مختار ہیں. تو جو حزب اقتدار کہہ رہا تھا وہ بھی غلط, جو حزب اختلاف کہہ رہا تھا وہ بھی غلط. تو انسان کچھ مختار ہے کچھ مجبور ہے. علی یہودی کے باغ میں بیلچے سے زمین کوڑ رہے تھے, ایک شخص گزرتا ہوا پہنچا اور کہنے لگا السلام علیک یا امیر المومنین. جواب دیا, کہا مولا بس ایک سوال, دیکھیں کتنا دقیق مسئلہ ہے, فلسفہ جبر و اختیار, کتنا دقیق مسئلہ ہے, اور علی بیلچے سے مٹی کھود رہے ہیں. کہا مولا ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. کہا پوچھ, کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا کہ مولا بس اتنا بتا دے, انسان مجبور ہے یا مختار؟ بیلچے سے مٹی کھود رہے ہیں. کہنے لگے اتورید الاکثار او الاجمال؟ تفصیل سے بتلاؤں یا تھوڑا سا بتلا دوں؟ تفصیل سے بس کھول کے بتلاؤں یا مختصر کر کے بتلاؤں؟ کہا کہ مولا تفصیل نہیں چاہیے, مختصر بتلا دیں کہ انسان مختار ہے یا مجبور ہے. بھائی توجہ کیجیے گا, اسے کہ جانا مجھے آگے, انسان مختار ہے یا انسان مجبور ہے؟ اور اختصار چاہتا ہے, طویل فلسفیانہ بحث نہیں چاہتا. کہنے لگے کہ ذرا اپنے ایک پاؤں کو تو اٹھا. اس نے اپنا پاؤں اٹھا دیا. فوراً فرمانے لگے دوسرا بھی تو اٹھا. کہا مولا یہ ممکن نہیں ہے. کہا اتنا مختار ہے اتنا مجبور ہے. بھائی باتیں تو بہت رہی ہیں نا. ایک ٹانگ اٹھا, بھائی توجہ کیجیے گا, مجھے واپس جانا ہے. اپنے ایک پاؤں کو اٹھا, اس نے ایک پاؤں اٹھا دیا. فوراً حکم دیا دوسرا پاؤں اٹھا. اسے کہا مولا یہ ممکن نہیں ہے. کہا اتنے مختار ہو اتنے مجبور ہو. اب میں جملہ عرض کروں کہ جو ایک پاؤں اٹھائے وہ ہے انسان, جو دونوں نہ اٹھا سکے وہ ہے مجبور, اور جو خیبر میں دونوں اٹھا کے کھڑا ہو جائے اس کا نام ہے علی. چاہو دین کو قبول کرو, چاہو دین کو ٹھکرا دو, تمہاری مرضی ہے. ہدایت میں جبر نہیں ہے, لیکن انسان ہدایت پر بڑی مشکل سے آتا ہے. کل کی تقریر سے اس مقام پہ گفتگو متصل ہوئی, انسان بڑی مشکل سے ہدایت پہ آتا ہے. تارجانہ نہیں ہے ہدایت میں, کوڑا نہیں ہے ہدایت میں, تلوار نہیں ہے ہدایت میں, لیکن بڑی مشکل سے انسان ہدایت پہ آتا ہے. نوح نے آواز دی, متصل ہو گیا کل کی تقریر سے. ربے سورہ نوح میں جا کے دیکھ لینا, ربے انی دعوت قومی لیلن و نہارا. پروردگار میں نے اپنی قوم کو اس کی دن میں بھی ہدایت کی, رات میں بھی ہدایت کی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا. پروردگار میں انہیں بلاتا رہا, وہ فرار کرتے رہے. بھائی رکے رہیں اس مرحلے فکر پر, اس لیے کہ چاہ رہا ہوں کہ چند جملے عرض کروں اور یہیں سے آگے بڑھ جاؤں. بھائی نوح علیہ السلام نے 950 برس تک تبلیغ کی. قرآن نے یہ پیریڈ لکھا ہے 950 برس تبلیغ کی نوح علیہ السلام نے. اچھا شہر کے چوراہے پہ آگے کھڑے ہو جاتے, دن بھر توحید الہی کی آواز بلند کرتے رہتے, اور جواب میں ان کی قوم انہیں پتھر مارتی. اتنے پتھر کہ نوح ان پتھروں میں چھپ جاتے تھے. یہ تاریخ ہے ہدایت کی. بھائی یہ باتیں ذہن نشین ہوتی جائیں. ہدایت کی یہ تاریخ ہے کہ نوح ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے. شام کے وقت فرشتے آتے, سارے تاریخ انبیاء لکھنے والوں نے یہ واقعہ لکھا ہے. شام کے وقت فرشتے آتے, پتھروں کو ہٹاتے, نوح کو نکالتے, اور نکالنے کے بعد سارا جسم نوح کا لہو لہان ہوتا تھا, سر سے لے کے پاؤں تک زخمی ہوتے تھے. فرشتے اپنے پروں سے نوح کے زخموں کو مسح کرتے تھے, اور وہ زخم اچھے ہو جایا کرتے تھے. نو اچھے ہو کر گھر جاتے, دوسرے دن پھر اسی چوہے پہ آ کر پھر اسی طریقے سے تبلیغ کرتے. یعنی 950 سال تک روزانہ نو نے تبلیغ کی, روزانہ نو زخمی ہوئے, روزانہ فرشتوں نے ان کے زخموں کو اپنے پروں سے منتقل کیا. بھائی بات واضح ہو گئی؟ اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ایک بے ربط بات کہنے جا رہا ہوں. رسول کے گھر میں کبھی کبھی بے ربط بھی سن لیا کریں, کبھی کبھی بے ربط بات بھی سن لیا کریں. رسول کے گھر میں نواسا پیدا ہوا. اچھا اب میں اپنے مسئلے کی کتاب سے نہیں عرض کر رہا ہوں, بڑے بڑے علماء نے, اسلام کے علماء نے اس واقعے کو لکھا, اس لیے عرض کر رہا ہوں. رسول کے گھر میں حسین پیدا ہوا, جبریل چلے مبارکباد کے لیے فرشتوں کی فوج لے کر. سب کو معلوم ہے نا, ایک ویران جزیرے سے گزرے, وہاں ایک ایسا فرشتہ پڑا ہوا تھا جس کے غضب الہی کے سبب جس کے باروں پر نوش لیے گئے تھے, پر نہیں تھے نا, نام بھی اس کا ہے حدیثی کتاب میں فطرس فیتو ریسین. سب کو معلوم ہے نا واقعہ. اچھا جبریل آئے, مبارکباد دی, حسین گہوارے میں تھے, حسین ابن علی بچہ ہے نا گہوارے میں, کہا اسے کیسے لائے اس فرشتے کو جس کے پر نوش لیے گئے. کہا یا رسول اللہ یہ اپنے کیے پر نادم ہے اور چاہتا ہے کہ اسے بالوں پر دوبارہ مل جائیں. کہا اسے کہو حسین کے گہوارے سے مس کرے. بھائی معلوم ہے, معلوم ہے نا یہ واقعہ, حسین کے گہوارے سے اپنے بازوؤں کو مس کرے, اسے پر مل جائیں گے. حسین کے جسم سے نہیں, حسین کے گہوارے سے. اس نے مس کیا, اسے پر ملے, پرواز کر گیا. تو بھائی نوح میں اور حسین میں فرق یہی ہے کہ نوح کے زخموں کو فرشتے اچھا کرے اور فرشتوں کو حسین پر ادا کرے. ربے ربے جانا جانا دور ہے اور بہت آہستہ آہستہ اپنے منزل سے قریب ہو رہا ہوں. ربے انی دعوت قومی لیلن و نہارا, پروردگار میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا, رات میں بھی بلایا, فلم یزدہم دعائی الا فرارا. اب یہ جملہ سورہ نوح کا میرے ہر محترم سننے والے کے ذہن میں محفوظ ہو جائے. اس لیے کہ اب نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں. نوح نے اللہ سے جو شکایت کی وہ پتھر کھانے کی شکایت نہیں ہے. نوح نے اللہ سے جو شکایت کی وہ اپنے زخمی ہونے کی شکایت نہیں ہے. نوح نے جو اللہ سے شکایت کی وہ شکایت یہ کہ میں بلا رہا تھا وہ فرار کر رہے تھے. تو نبی کو فرار سے جتنی اذیت ہوتی ہے, بھیا جی عجیب مرحلے فکر ہے. نبی کو فرار سے جتنی اذیت ہوتی ہے اتنی زخمی ہونے سے نہیں ہوتی, اتنی پتھر کھانے سے نہیں ہوتی. بھائی بات اگر واضح ہو گئی ہو تو چلو واپس قرآن کی طرف. قرآن اور چاہ رہا ہوں کہ سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائے قرآن. بھائی سورہ انفال قرآن مجید کا 8 سورہ اور اس سورہ کی 24 آیت. یہ حوالے اس لیے ہیں کہ اگر ملانا ہو تو جا کے ملا لینا. یا ایھا الذین آمنو, بھائی دیکھو نبی کو زخمی کر دو اذیت ہوگی لیکن شکایت نہیں کرے گا, لیکن اگر نبی کے بلانے پہ بھاگ گئے فرار کر گئے تو نبی کو بڑی اذیت ہوگی, اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا. آیت نے آواز دی, 8 24 آیت, یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو اگر رسول پکارے فوراً لبیک کہو اگر مومن ہو. عجیب مرحلہ فکر ہے بھائی, کہیں لے جاؤں گا سننے والوں کو لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. یا ایھا الذین آمنو, میں نے پوری آیت کا ترجمہ نہیں کیا, آیت لمبی ہے. یا ایھا الذین آمنو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو تمہارے ایمان کا امتحان یہ ہے, تمہارے ایمان کی شرط اول یہ ہے کہ اگر رسول پکارے تو فوراً لبیک کہو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہارے ایمان کا امتحان یہ ہے کہ اگر رسول پکارے فوراً آؤ, تو اگر رسول کے پکارنے پر فوراً نہ آئے تو خلافت پہ بات نہیں ہوگی, ایمان پہ بات ہوگی کہ مومن ہو یا نہیں. عجیب مرائی کا فکر ہے، اچھا کہیں لے کے جانا ہے سننے والوں کو؟ بھائی وہ سورہ نور کی آیت کہ پروردگار مجھے زخم کھانے کی شکایت نہیں ہے، مجھے اس بات کی شکایت ہے، نور نے کہا مجھے اس بات کی شکایت ہے کہ میں پکار رہا تھا وہ فرار کر رہے تھے، وہ سورہ نور کی آیت. اور یہ سورہ انفال کی آیت، بھائی توجہ رکھیے گا کہ تمہارے ایمان کی شرط اول یہ ہے کہ نبی پکارے فوراً لبیک کہو. اور اب وہ سورہ آل عمران کی آیت، قرآن کافی ہے نا تو پھر آیتیں سنتے جاؤ، قرآن کافی ہے تو پھر آیتیں سنتے جاؤ. وہ سورہ آل عمران کی آیت جہاں پروردگار نے جنگ احد کا نقشہ کھینچا. عجیب مرحلہ ہے، میں کہوں تو آپ کو حق ہے اعتراض کرنے کا، لیکن اگر قرآن کہے تو کتاب ہدایت ہے، کتاب ہدایت ہے، اسے مانو، اسے مانو، ورنہ ہدایت تو قائم نہیں ہوگے. جنگ احد سن 3 ہجری کی جنگ، اور قرآن نے آواز دی وَإِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْعُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اس وقت کو یاد کرو، تیور دیکھیں، قرآن تقیہ سے کام نہیں لیتا. باتیں باتیں تو واضح ہیں نا، قرآن مصلحتوں سے کام نہیں لیتا. اگر احد میرے سننے والوں کے ذہن میں ہے تو پھر اس آئے مبارکہ کے سننے کا لطف ہے، اور اگر نہیں ہے جنگ احد ذہن میں تو میں ابھی عرض کروں گا، ابھی اپنے سننے والوں کی خدمت میں. بھائی سنیں، اور اب جملے کو محفوظ کریں، تاکہ اگر احد ذہن میں ہے تو پھر اس آئے کا لطف ہے، اور اگر احد ذہن میں نہیں ہے تو پھر آئے سمجھ میں نہیں آئے گی. رسول آئے میدان احد میں، سن لے، مورخ تبری نے لکھا ہے، ابن خلقان نے لکھا، ابن خلدون نے لکھا، کامل ابن عثیر کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، جتنے بھی مورخین ہیں سب نے واقعے کو لکھا، اور میں اس کی تلخیص دو جملے میں عرض کروں گا. پیغمبر آئے احد کی لڑائی میں، فوج کو آراستہ کیا پیغمبر نے، سننے کے قابل بات ہے. جب فوج آراستہ ہو گئی تو پیغمبر کی پشت متحر پر، یعنی فوج اسلام کی پشت پر، ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، اور اس پہاڑ کے درمیان میں گھاٹی تھی. پیغمبر نے ایک چھوٹے سے دستے کو اس گھاٹی پہ معین کیا اور کہا سنو، زمین و آسمان ٹل جائیں، تم اپنے مقام سے نہ ٹلنا. اچھا آپ یہ بھی سنیں کہ لوگ کتنے تھے، 70 افراد تھے، 70 افراد جن سے رسول نے کہا زمین و آسمان ٹل جائیں، تم اپنے مقام سے نہ ہلنا. کتنے تھے؟ 70. اب جنگ ہوئی، بہت توجہ رکھیے گا، رسول جو کہے اس کا نام ہے نص رسول، اور جو ہم سوچیں اس کا نام ہے قیاس. یہ لفظ سنا ہے نا، مانوس ہے نا، جو رسول کہے اس کا نام ہے نص، جو ہمارے دماغ میں آ جائے، اب جہاں سے بھی آ جائے، اس کا نام ہے قیاس. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو 70 افراد کو وہاں چھوڑا، جنگ ہوئی، اور جنگ مسلمانوں نے جیت لی. اچھا جب جنگ جیت لی تو وہ لوگ جو مال غنیمت کی تمنا میں گئے تھے، انہوں نے کافروں کا مال لوٹنا شروع کیا. اچھا اب وہ 70 افراد جو گھاٹی میں معین کیے گئے ہیں، وہ اوپر سے دیکھ رہے ہیں کہ اب مال لوٹ رہا ہے، کہنے لگے اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا، اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے. بھائی توجہ کیجیے گا، اب یہاں رکنے کی ضرورت کیا ہے، اس لیے کہ ہم نے جنگ جیت لی، اب چلو مال غنیمت میں اپنا حصہ لے رہے ہیں. تو 70 میں سے 68 افراد اس بات کے قائل تھے کہ چلو مال غنیمت میں، اور دو کہہ رہے تھے کہ نہیں، رسول نے کہا ہے کہ زمین و آسمان ٹل جائیں، یہی کھڑے رہو. بھائی بہت توجہ کیجیے گا، بہت توجہ کیجیے گا. تو دو رہ گئے اور 68 افراد میدان میں آ گئے مال غنیمت کے لیے. مشرک دستہ جو کمی گاہ میں چھپا ہوا تھا، اس نے جب میدان خالی دیکھا تو اس نے حملہ کیا اور ان دونوں افراد کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد وہ پیچھے سے مسلمانوں پہ حملہ آور ہوا، اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے. تو اب میرے جملے کو قیامت تک کے لیے یاد رکھنا، کہ جب بھی نص رسول کے مقابلے میں اپنے قیاس کو دخل دو گے، جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ گے. عجیب مرحلہ ہے بھائی، دو 70 میں سے دو نے کہا کہ جو رسول نے کہا تھا ہم اس پہ عمل کریں گے، اور 68 افراد چلے گئے. بھائی آج لوگ کہتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ نے علی کو قدیر میں مولا بنایا ہوتا تو سب کیسے بھول جاتے یا سب کیسے نافرمانی کرتے. ارے بھائی یہ 68 افراد نے کیسے نافرمانی کی. باتیں تو واضح ہو رہی ہیں نا. مجھے جانا آگے ہے اور بہت تیزی کے ساتھ آگے جا رہا ہوں, اس لیے کسی مرحلے تک سننے والوں کو بات پہنچا دینا ہے. مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہارنے لگے اور اس وقت سوائے علی کے محمد کا محافظ کوئی نہیں تھا. یہ وہ وقت ہے جب تلوار آئی تھی لا فتح الا علی. بھائی وقت تو سمجھ میں آ گیا نا. یہ وہ وقت ہے. علی اکیلے ایک مرتبہ ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا. پیغمبر تو اکیلے ہیں, علی کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے, اور لوگ اپنی جانوں کی حفاظت میں ان مقامات پہ پناہ لے چکے ہیں جہاں کل پسر نوح نے پناہ لی تھی. بھائی باتیں میرے سننے والوں تک پہنچ رہی ہوں گی. نوح کے بیٹے نے جہاں پناہ لی تھی, لوگ اپنی جانوں کو بچا کر وہاں پناہ لیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ ایک مشرک نے ایک بڑا پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا, بھائی تاریخ ہے, پتھر اٹھا کر پھینکا پیغمبر اکرم کے دہنے مطہر کی طرف. پیغمبر کے دہنے مطہر پر وہ بڑا پتھر لگا. تاریخ. دو دندانہائے مبارک شہید ہوئے. تاریخ. اس پتھر کے فورس سے, صدمے سے پیغمبر ناکے سے زمین پہ آئے. ایک چھوٹا سا گڈھا تھا اس مقام پر جہاں پیغمبر کا ناکا کھڑا تھا. پیغمبر کچھ دیر کے لیے اس گڈھے میں روپوش ہو گئے. جیسے ہی پیغمبر روپوش ہوئے نا نظروں سے, میدان میں ابلیس نے آواز دی, ان محمدن قد قتل اذهبوا, محمد قتل ہو گئے جاؤ. جب یہ آواز بلند ہوئی سب چلے گئے. بھائی توجہ رکھیے گا, ابلیس نے کیا آواز دی, ان محمدن قد قتل اذهبوا, جاؤ محمد قتل ہو گئے, محمد ختم ہو گئے. حالانکہ تھوڑی دیر کے لیے گڈھے میں غائب ہوئے ہیں. تو یہ مشرک کا مزاج ہے, یہ ابلیس کا مزاج ہے کہ اگر حاجی غیبت میں چلا جائے تو اس کی موت کا فتویٰ لگا دے. بہت دور جانا ہے اور بہت آہستہ آہستہ جانا ہے اور آپ کی سماعت کی روشنی میں آگے جانا ہے. محمد, ابلیس کی آواز, محمد قتل ہو گئے, ان محمدن قد قتل اذهبوا, محمد قتل ہو گئے جاؤ. کس نے کہا؟ ابلیس نے. اب آیت سنو, واستسعدونا, جا کے دیکھ لینا سورہ آل عمران میں, واستسعدونا ولا تلعون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. قرآن ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں بھائی, قرآن ہے, کتاب ہدایت ہے, سارے مسلمان متفق ہیں قرآن کے معصوم ہونے پر. وَإِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے, وَلَا تَلُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ داہنے بائیں مڑ کے نہیں دیکھتے تھے. اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ داہنے بائیں مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. اب جملہ سنو, ٹیپ کا بند, وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول تمہارے پیچھے پکار رہا تھا کہ میں زندہ ہوں آؤ. سنیے, اور اب اس جملے کو ذہن کے اندر محفوظ کیجئے گا. اب ایک جملہ ہے تاریخ میں, دوسرا جملہ ہے قرآن میں, اور دونوں جملے ایک سچویشن کے, ایک میدان کے, ایک وقت کے. ابلیس نے کہا جاؤ, محمد نے کہا آؤ. بھائی کچھ پیغام میرے سننے والوں تک اگر پہنچ گیا ہو تو ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو کہ میں آگے بڑھ جاؤں. بھائی ابلیس نے کہا جاؤ, محمد قتل ہو گئے. یہی تو کہا نا, اذهبوا ان محمدا قد قتل اذهبوا, جاؤ محمد قتل ہو گئے. اور قرآن نے کیا کہا, والرسول يدعوكم في اخراكم, رسول کہہ رہا تھا کہ آؤ میں زندہ ہوں. اب کتنے متضاد جملے ہیں. ابلیس نے کہا محمد مر گئے جاؤ, رسول نے کہا میں زندہ ہوں آؤ. اچھا اب رکے رہے میرے سارے سننے والے. بھائی دو جملے ہیں نا ایک ہی میدان میں. جہاں جہاں میرا سننے والا سن رہا ہے اس کے ذہن و دل و دماغ کو اپیل کر رہا ہوں. بھائی دو جملے ہیں نا, ایک ابلیس کا اور ایک میرے رسول کا جملہ. دو جملے ہیں کیا 600 میل کے فاصلے پہ ہیں دونوں جملے؟ بھائی ایک سچویشن میں ایک مقام پر. اب میں آپ سے مخاطب ہوں, اگر یہی میرے پہلو میں کوئی بیٹھ جائے اور کچھ بولے تو آپ سنیں گے یا نہیں؟ سنے گا نا. تو اب یہ کمال آج تک سمجھ میں نہ آیا کہ ایک ہی مقام پر ایک ہی وقت میں ایک ہی سچویشن کے ساتھ اور بڑی آسانی کے ساتھ گزر رہا ہوں. اب یہ کیسے ممکن ہے بھائی؟ اگر میرے پہلو میں کوئی آگے بیٹھ جائے تو آپ اس کی آواز نہیں سنیں گے؟ اگر وہ بولے یقیناً سنیں گے. تو اب یہ کیسے ہوا بھائی؟ میرے جملے کو اب قیامت تک یاد رکھنا. یہ کیسے ہوا کہ ابلیس کا جملہ سب نے سن لیا؟ بھائی اگر نہ سنا ہوتا تو جاتے کیسے؟ اور محمد کا جملہ نہیں سنا تو بھائی بات کیا ہے؟ تو بات کل اتنی ہے کہ جو جس لہجے سے مانوس ہوتا ہے بہت سیدھی بات ہے, بڑی آسان بات ہے جو آپ میں سننے والوں کی خدمت میں پہنچا رہا ہوں. جو جس لہجے سے مانوس ہوتا ہے اسی کو سنتا ہے. جو ابلیس کے لہجے سے مانوس تھا وہ گیا یا نہیں؟ اور جو محمد کے لہجے سے مانوس تھا اکیلا تھا ہی کھڑا رہا یا نہیں؟ بس مجھے رکنا نہیں ہے. رب انی دعوت قومی لیلن و نہارا لم یزدہم دعائی الا فرارا, وہی واپس پہنچ رہا ہے. لیکن یہ جملہ سنو تاکہ بات آگے بڑھ سکے. گئے جنگ پھر جیتی مسلمانوں نے, مارے غنیمت تقسیم ہوا, جانے والے جا چکے تھے اپنی جانوں کو بچا کر. پیغمبر مدینے واپس آ گئے. پہلا دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا. وہ جو لوگ تھے نا وہ دور نکل گئے تھے, تیسرے دن واپس آئے. تاریخ ہے. اب مجھے کچھ نہیں معلوم کہ قرآن کا اشارہ کن لوگوں کی طرف ہے, اس لیے کہ مفسرین نے نام نہیں لکھے. مجھے کچھ نہیں معلوم. تیسرے دن آئے, رسول ظہر کی نماز پڑھا کر مسجد میں تشریف فرما تھے. آئے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ. رسول نے جواب سلام دیا. کہا بھائی اتنے دن کہاں رہے؟ کہا یا رسول اللہ جب ایک آواز بلند ہوئی میدان میں کہ محمد قتل ہو گئے جاؤ تو ہم چلے گئے. کہاں گئے؟ کہا اللہ کے رسول پہ جو احد نامی پہاڑ ہے نا ہم اس کی چوٹی پہ چلے گئے اور دوسری طرف عبور کر گئے. مسکرائے, کہا وہاں پناہ لی جہاں تم سے پہلے نوح کا بیٹا پناہ لے چکا تھا. اب کچھ بات ہو رہی. وہاں پناہ لی. اچھا اگر پناہ لے لی تھی تو اتنی دیر واپسی میں؟ کہا اللہ کے رسول دور نکل گئے تھے. ایک ایک جملہ تاریخ کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں. کہا لیکن بھائی سنیے گا, اللہ کے رسول دور نکل گئے تھے. اب رسول نے کہا لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ. کہا اللہ کے رسول ہم نے یہ نہیں سنا. بھائی جملہ سنیے گا اور قیامت تک جملے کو آپ ذہن میں محفوظ رکھیے گا. لیکن میں تو پکار رہا تھا کہ آؤ. کہا اللہ کے رسول ہم نے یہ نہیں سنا. کہا پھر تم نے کیا سنا؟ کہا ہم نے یہ سنا کہ محمد قتل ہو گئے جاؤ. کہا کہ رسول نے کہا کہ وہ تو ابلیس کی آواز تھی. وہ ابلیس کی آواز تھی. ہاتھ جوڑ کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم سمجھے کہ وہ جبریل کی آواز ہے. بھائی اب جملے کو ذہن میں محفوظ رکھو. رسول کہہ رہے ابلیس کی آواز ہے اور تم سمجھ رہے ہو کہ جبریل کی آواز ہے. تو جو جبریل و ابلیس کی آواز میں تمیز نہ کرے ہدایت اس سے لوگے. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدھم دعائی الا فرارا. پروردگار نوح کی دعا میں انہیں پکارتا رہا, میں کل کی تقریر سے متصل ہوں, سفینہ میرے ہر سننے والے کے ذہن میں ہوگا. ہے نا سفینہ ذہن میں میرے اہل بیت کی مثال نوح کے سفینے کی مثال ہے. بھائی یہ جملہ ذہن میں رہے, پروردگار میں انہیں پکارتا رہا اور یہ میری پکار سے فرار اختیار کرتے رہے. سب سے بڑی تکلیف پروردگار مجھے ہے, اب چاہے میں انہیں سفینے کے باہر کھڑے ہو کے پکاروں یا سفینے کے اندر سے پکاروں. بھائی دیکھو نبوت کا دشمن سمجھ میں آ گیا, سفینے کے باہر کھڑے ہو کے پکارے جب نہ آئے جب دشمن ہو نبوت کے, سفینے کے اندر سے پکارے اور پھر سفینے کی طرف نہ آؤ جب دشمن ہو نبوت کے. بھائی جملہ واضح ہو رہا ہے؟ نہیں, اگر واضح ہو گیا ہوتا تو اب مجھے جملہ کہنے کی ضرورت کیا تھی. کہنے لگے کہ بھائی یہ تو سچ ہے. دیکھیں میں بہت وسعت قلب کا قائل ہوں اور میرا ہمیشہ یہ مشن رہا کہ میرے محترم سننے والے بھی وسیع القلب بن جائیں. متعصب ہونا اچھی بات نہیں ہے, فرقہ واریت بالکل اچھی بات نہیں ہے. اگر کوئی بات کسی کہن سے کہی جائے اس بات میں وزن ہو اسے مان لو. میرا تو ہمیشہ سے دستور یہی رہا ہے کہ کوئی ڈھنگ کی بات کہی جائے اسے مان لو. پیغمبر اکرم نے کہا تھا الحکمت و زالت المومن, حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے, جہاں سے بھی ملے لے لو. بات واضح ہو گئی؟ تو اب سنیں, کہنے لگے کہ بھائی رسول نے تو کہا تھا کہ آل محمد نوح کی کشتی ہے, یہ کہا تھا. اچھا مان لیا, بڑا احسان ہے کہ مان لیا, ورنہ اگر نہ مانتے تو میں یا آپ کیا کر رہے تھے. کہنے لگے بھائی کہا تو تھا رسول نے. دیکھیے اب جو بات کہی ہے کتنی خوبصورت بات کہی. کہنے لگے کہ آل محمد رسول نے کہا تھا آل محمد نوح کی کشتی ہیں. اچھا آپ کہیے نا, اس پہ فٹ نوٹ لکھا, لیکن پرانے زمانے میں جب کشتیاں چلتی تھیں تو جہازراں کشتیوں کا راستہ ستاروں کو دیکھ کے معین کرتے تھے. تو اب درمیان میں ستارے بھی آ گئے. بھائی کچھ بات واضح ہوئی؟ یعنی اچھا واقعہ بھی یہی ہے, جو لوگ علم و دانش کی تاریخ پر مطلع ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں جہازران ستاروں سے کشتی کا راستہ معین کرتے تھے. تو کشتی تو ہے آل محمد, لیکن کشتی چلے گی کیسے جب تک کہ ستارے موجود نہ ہوں؟ تو کشتی کے ساتھ ستارے رکھو. اب میں کیا کروں؟ بھائی توجہ کیجیے گا, بات معقول ہے نا, تو مان لینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور میرا مسلک سلح کل, میرا مسلک وسعت قلب. تو بھائی بات اچھی ہے, مان لو. بھائی ہوتا یہی تھا کہ پرانے زمانے میں کشتیاں جب چلاتے تھے تو ستاروں کو دیکھ کے, تو جو امت محمد کے ستارے ہو کشتی انہیں کے ذریعے چلے گی. لیکن اب میں کیا کروں کہ نوح کی کشتی رات میں نہیں چلی تھی, دن میں چلی تھی جب ستارے نہیں ہوتے. اب یہ وہی کہیں گے جنہیں دن میں تارے نظر آتے ہوں. تو اب ستارے پہ دو جملے سنتے جاؤ. بھائی ستارہ یقیناً قابل احترام ہے, لیکن اب سنو قرآن نے کیا کہا. والذی سورہ نحل پہلا پیراگراف, سولہویں سورے کا پہلا رکو, هو الذی سخر لکم اللیل والنہار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ان فی ذلک لآیت لقوم یعقلون. بھائی سنو, ہم نے رات کو تمہارے لیے مسخر کیا, دن کو تمہارے لیے مسخر کیا, سورج کو تمہارے لیے مسخر کیا, چاند کو تمہارے لیے مسخر کیا. رات ہم نے تمہارے کنٹرول میں دی. لفظی ترجمہ کر رہا ہوں آیت کا اور ترجمہ ذہن میں رکھ لو. اللہ کہتا ہے رات ہم نے تمہارے کنٹرول میں دی, دن ہم نے تمہارے کنٹرول میں دیا, سورج ہم نے تمہارے کنٹرول میں دیا, چاند ہم نے تمہارے کنٹرول میں دیا, ون نجوم مسخرات بے امرے, لیکن ستاروں کو اپنے کنٹرول میں رکھا. بھائی کچھ بات پہنچی؟ بھائی یہی پہنچانا چاہ رہا ہوں. پروردگار جو بڑے بڑے تھے سورج اور چاند, انہیں تو انسانوں کے کنٹرول میں دے دیا کہ جب چاہے توڑ دے جب چاہے پلٹا لے, اور ستارے کو اپنے کنٹرول میں رکھا. تو بھائی بات یہ کہ ایک دن ستارے کو اتارنا ہے. بہت تیزی سے آگے جا رہا ہوں. تو ستارے کو اپنے کنٹرول میں رکھا, تاکہ اگر کبھی کسی گھر پہ اتر جائے تو مرضی الہی کا نمائندہ بن کے آئے. تو بتلانا یہی تھا کہ بھائی پیروی ستاروں کی نہیں ہے, ہدایت ستاروں سے نہیں لینی ہے. جس گھر پہ ستارے سجدہ کریں اس گھر سے ہدایت لینی ہے. باتیں تو واضح ہو رہی ہیں نا, بہت بہت تیزی سے جا رہا ہوں اس لیے کہ موضوع کو کسی مرحلے تک پہنچانا ہے. تو ہدایت نبوی ہے, اس میں جبر نہیں ہے. نبی جو دے اسے لو, نبی جسے روکے اسے رک جاؤ. لیکن اگر دی ہوئی چیز نہیں لوگے تو ہم یہاں مؤاخذہ نہیں کریں گے, کوئی جبر نہیں ہے. اور اب اس سے بلند ہدایت نبوی سے بلند ہدایت توفیقی. اب تم نے ہدایت قبول کر لی, تم مسلمان ہو گئے, تم مومن ہو گئے, تمہارے مدارج بلند ہو گئے. جب مدارج بلند ہو گئے نا تو اب جو کہیں گے وہ ماننا ہے. بھائی سنیے گا, لیکن میں چاہ رہا ہوں موضوع ہے نا ایک مسلسل خط فکر ہے اور مجھے آگے جانا ہے. تو ہدایت نبوی میں اختیار ہے لیکن ہدایت توفیقی میں اختیار نہیں ہے. اگر آرڈر آ جائے اسے مانو. سورہ قصص 28 سورہ قرآن مجید کا اور اس سورہ کی 7 آیت, وأوحینا إلی أم موسیٰ أن أرضعیه وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ أَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. کس تیور کی آیت ہے؟ ہم نے, بھائی بہت توجہ رہے, ہم نے موسیٰ کی ماں پر وحی کی. بھائی کس تیور کے ساتھ قرآن نے بات کی؟ وأوحینا إِلَى أُمِّ مُوسَى, ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی. أَنْ أَرْضِعِيهِ, موسا کی ماں, موسا کو دودھ پلاؤ. موسا کی ماں, موسا کو دودھ پلاؤ. اور اگر تمہیں خوف ہو کہ فرعون کے فوجی موسا کو قتل کر دیں گے تو سنو, القیہ فی الیم, اسے دریا میں ڈال دو. ہمارا نبی ہے نا, ہمارا بھیجا وہاں بھی ہے, حفاظت ہم خود کریں گے. دیکھیں بڑی بڑی نازک مزید پہ لے آیا ہوں سننے والوں کو. وَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ القیہ فی الیم, اگر تمہیں خوف ہو کہ فرعون کا کوئی فوجی قتل کر دے گا تو ڈال دو نیچ کی موجوں میں موسیٰ کو. ولا تخافی, ڈرنا نہیں, اس کے غرق ہو جانے سے ڈرنا نہیں. ولا تحزنی, جدا ہو جانے سے غم بھی نہ کھانا. انا رادو ہے لائق, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ موسیٰ کو زندہ تیرے پاس پلٹائیں گے. یہ ہے اللہ کی طاقت. انا رادو ہے لائق, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ موسیٰ کو تیرے پاس پھر واپس لائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, ہم وعدہ کرتے ہیں کہ موسیٰ کو اپنا رسول بنائیں گے. اب ایک مرتبہ مادر موسیٰ نے صندوق میں رکھا اور صندوق کو نیل کی موجوں کے حوالے کر دیا. اب خدا کی اطاعت موجوں پر ہے, ماں کی مانتا ساحل پہ کھڑی ہے. بھائی باتیں پہنچ رہی ہیں یا نہیں؟ باتیں میرے سننے والوں تک اگر پہنچ رہی ہو تو میں یہی سے تو آگے جانا چاہ رہا ہوں. ماں کی ممتا ساحل پہ خاموش کھڑی دیکھ رہی ہے اور خدا کی اطاعت, خدا کی محبت نیل کی موجوں پہ جا رہی ہے. اب صندوق کو نیل میں ڈالا, نیل کا ایک بہاؤ تھا, صندوق بہاؤ کے خلاف چلا. صندوق بہاؤ کے خلاف چلا. خدا کی قسم موسیٰ کی فضیلت بیان نہیں کر رہا ہوں, موسیٰ جس صندوق میں تھے اس کی فضیلت بیان کر رہا ہوں کہ جو چیز جس میں معصوم کو گھیرے میں لے لے وہ بھی اتنی صاحب فضیلت ہو جاتی ہے. صندوق اپنے راستے کو پہچان کے چلا, نیل کی موجوں پہ دریا کے بہاؤ کے خلاف جا رہا ہے. قصر فرعون کا وہ دروازہ اور قصر فرعون کا وہ پنگھٹ جس پر فرعون کی بیوی آ کر بیٹھا کرتی تھی, صندوق وہاں پہنچا, جھاڑی میں اٹک کے رک گیا. اب یہاں سے آسیہ کا کردار. میں کل میں نے دو عورتوں کا ذکر کیا تھا نا, نوح کی بیوی لوط کی بیوی, اور اب دو عورتیں, ایک موسیٰ کی ماں, دوسری فرعون کی بیوی آسیہ. بھائی عجیب کردار ہیں. قرآن کتاب ہدایت ہے, قرآن کو اس نقطۂ نظر سے سمجھنے کی کوشش کرو. آسیہ نے صندوق لیا, کھلوایا, بچہ تھا گود میں لیا, فرعون کو خبر کروائی. فرعون آیا, اس نے موسیٰ کی صورت دیکھی, اچھی صورت تھی نا, نبی ہے, بچہ ہے تو بچہ صحیح لیکن نبی ہے, صورت اچھی تھی. فرعون کہنے لگا کہ آسیہ نہ معلوم کیا بات ہے کہ میرے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی صورت دیکھتے ہی. اچھا تو صورت کے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں موسیٰ کی محبت پیدا ہوئی, کہہ دو کہ فرعون جنتی ہے. بھائی موسیٰ سے محبت کرتا ہے موسیٰ کی ہے نا.
بھائی موسیٰ کی. بھائی بہت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہوں میں, اور مرحلوں کو بہت تیزی کے ساتھ طے کرنا ہے تاکہ موضوع آگے بڑھ سکے. بھائی کہہ دو, خود فرعون کہہ رہا ہے کہ اس بچے کی صورت اتنی اچھی ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی. تو کہہ دو فرعون کی صورت دیکھ کر محبت کر, موسیٰ کی صورت دیکھ کر فرعون محبت کر رہا ہے موسیٰ سے, تو کہہ دو کہ فرعون جنتی ہے. نہیں کہو گے نا, فقط صورت سے محبت تھی. تو کب تک رسول کی زلفوں اور آنکھوں کی تعریف کرتے رہو گے؟ عجیب عجیب مرحلہ ہے. کب تک رسول کے گیسوؤں کی تعریف کرو گے؟ بھائی رسول کی سیرت سے محبت کرو, جسے چاہے اسے چاہو, جس سے نفرت کرے اسے نفرت کرو, جب تم مسلمان ہو. گفتگو بہت تیزی کے ساتھ ان مراحل کو قطع کیا. اب موسیٰ آسیہ کی گود میں آئے. آج نہیں, جملہ بدل دوں, گود کل کی ذہن میں رہے, موسیٰ آسیہ کی تربیت میں آئے. یہ آسیہ کون ہے؟ فرعون کی بیوی. اور اب قرآن نے آواز دی, سورہ تحریم 66 سورہ آیت کا نشان 11 اسی سیکوینس میں, جس سیکوینس کی آیت میں نے کل پڑھی تھی, ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط. اللہ کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے. اور اب آیت, ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ مومنوں کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے کہ فرعون کی بیوی تھی. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. اللہ مومنوں کے لیے, بھائی توجہ رکھیے گا, مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرتا ہے. کہنے لگی اپنے اللہ سے, قرآن ہے, فرعون کی بیوی آسیہ اپنے اللہ سے کہنے لگی کہ پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا لے, اور مجھے فرعون کے کرتوت اور فرعون کی فوج سے مجھے نجات دے دے. بھائی توجہ رکھیے گا, بہت توجہ رکھیے گا. اب میں سوچتا رہا کہ اتنی بے جوڑ شادی, بھائی وہ شادی بھی بڑی بے جوڑ تھی, نوح اور نوح کی بیوی کتنی بے جوڑ شادی تھی, اور یہ شادی بھی بڑی بے جوڑ ہے, فرعون اور فرعون کی بیوی. تو اب چونکہ نوح کے زمانے میں تجربہ ہو چکا تھا, اس لیے اللہ نے طے کیا کہ جہاں شادیاں بے جوڑ ہوں گی کسی مصلحت کی بنا پر, وہاں ہم شادیوں کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیں گے. بات پہنچ گئی ہے نہیں؟ بڑے دشوار گزار مرحلوں سے اپنے سننے والوں کو گزار رہا ہوں. تو آسیہ نے پوری زندگی ایمان چھپایا, فرعون کے گھر میں رہی, اتنی بڑی مومنہ کہ پروردگار مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو آئیڈیل بنا کے سورہ تحریم میں پیش کر رہا ہے. کتنی بڑی مومنہ ہے نا بھائی, سب سے بڑی مومنہ, اپنے عہد کی سب سے بڑی مومنہ, اتنی بڑی مومنہ کہ اللہ نے قیامت تک رہنے والی کتاب میں فرعون کی بیوی کو مومنوں کے لیے آئیڈیل بنا کے پیش کیا. تو اب کہوں آسیہ یہ ایمان کو چھپائے ہوئے کیوں ہو؟ بس میری بات مکمل ہونے جا رہی ہے. آسیہ یہ تم ایمان کو چھپائے ہوئے کیوں ہو؟ کہا اگر ایمان کو واضح کر دوں تو فرعون مجھے قتل کر دے گا. تو اب پھر سوال ہوا کہ آسیہ شہادت سے ڈرتی ہو؟ تو کہیں گی کہ نہیں, شہادت سے ڈر نہیں رہی ہوں, شہادت سے بچ رہی ہوں. تو آسیہ شہادت سے بچنے کا سبب کیا ہے؟ تو کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ شہادت سے بڑی آسان, جو اللہ کی راہ میں گردن دے دے وہ شہید ہو سکتا ہے, لیکن نبی کو پالنا اتنا آسان نہیں ہے. بات پہنچ گئی, نبی کو پالنا اتنا آسان نہیں ہے. تو آسیہ نے ایمان چھپایا موسیٰ کو پالنے کے لیے. قرآن کہے آسیہ مومن,
اور کائنات کے سب سے بڑے نبی کو پالنے کے لیے ابو طالب ایمان چھپا لے تم کہو گے کافر ہے.
عجیب عجیب مسائل ہے نا, گفتگو ہوگی. اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی, ورنہ ابو طالب کے سلسلے میں کچھ جملے عرض کرتا. اب انشاءاللہ کل پھر صحیح, اور شاید اگر نہ چینج ہو جائے تو قرآن کہے کہ موسیٰ کو پالنے کے لیے آسیہ نے ایمان چھپایا. آسیہ اپنے زمانے کی سب سے بڑی مومن, اور جو کائنات کا سب سے بڑا نبی ہو وہ محمد کو پالنے کے لیے اپنے ایمان کو چھپائے, تم کہو کہ کافر ہے. تو بھائی اسلام میں آ کر تم نے قرآن بھی سیکھا ہے یا فقط ابو طالب کی دشمنی سیکھی ہے؟ کل بات کریں گے بھائی ابو طالب پر, کل بات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ ہوگی, لیکن آج جملہ مکمل ہو رہا ہے. خدا کی قسم کربلا نہ ہوتی اگر ابو طالب کی اولاد نہ ہوتی. بات آخری مرحلوں میں داخل ہو گئی. 42 بیویاں اور 64 بچے عاشور کے دن جو گرفتار ہوئے ہیں نا شام غریبہ کے وقت, وہ خاندان ابو طالب کے تھے. بھائی یہ عباس کون ہے؟ ابو طالب کے خاندان کا نہیں ہے. یہ علی اکبر کون ہے؟ یہ خاندان ابو طالب سے نہیں ہے. یہ اون و محمد کون ہے؟ یہ خاندان ابو طالب کا نہیں ہے. پورا خاندان کٹ گیا ابو طالب کا. لیکن جملے سنو, میں نے عرض کیا نا کہ محرم کے علاوہ مقاتل کی تفصیل دینے کا وقت نہیں ملتا. لوگ یہ سوچا کرتے ہیں کہ ہاں خاندان تو کٹا, حسین کے رشتہ دار شہید ہوئے لیکن پہلے اصحاب شہید ہوئے, یعنی حسین نے پہلے اپنے ساتھیوں کو کٹوا دیا, اپنے رشتہ داروں کو بچایا, بعد میں ان کو شہید کروایا, پھر اپنی اولاد کو بچائے رکھا, بعد میں وہ بھی شہید ہو گئے. اعتراض تو ہے لیکن سنو, عاشور کا دن تاریخ انسانیت کا وہ واحد دن ہے کہ جو زیادہ رہے گا زندہ اس پر مصیبتیں زیادہ ہوں گی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کربلا کو کبھی اس نقطۂ نظر سے بھی تو دیکھو. عاشور کا دن پیاس کا دن, شدت کا دن, بھوک کا دن, مصیبتوں کا دن, ٹینشن کا دن, پریشانی کا دن. تو جو زیادہ زندہ رہے گا وہ زیادہ مصیبتیں برداشت کرے گا. اس لیے اصحاب کو پہلے بھیجا کہ مصیبتیں پہلے ختم ہو جائیں, رشتہ داروں کو ان کے بعد بھیجا تاکہ ان کی مصیبتیں ختم ہوں, اور اولاد کو روک کے رکھا تاکہ مصیبتوں میں اضافہ ہو, اور سب سے آخر میں خود رہے تاکہ مصائب کی آخری منزل پہ آ جائیں. کچھ بات واضح ہو رہی ہے؟ ہوئی نا بات واضح؟ تو سنیں, اصحاب گئے, حبیب گئے, ہور گئے, مسلم دیوسدہ کی شہادت ہو گئی, زہر قین, سعید, جان, بہب کلوی سب گئے. جب سارے اصحاب شہید ہو چکے, سنیے گا, دو چار جملے ہی عرض کروں گا اور ٹھنڈے دل سے سن لیجیے گا. جب سارے اصحاب شہید ہو چکے اور بنی ہاشم کی باری آئی تو ایک بحث چھڑی بنی ہاشم میں کہ پہلے کون جائے. یہ ایک بحث ہے. اون و محمد کہتے ہیں پہلے ہم جائیں گے, عباس کے بھائی کہتے ہیں پہلے ہم جائیں گے, اولاد عقیل کہتی ہے پہلے ہم جائیں گے. ایک بحث چھڑی. اب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اصحاب کے بعد سب سے پہلے میدان میں کون گیا؟ خدا کی قسم سننے کے لائق ہے اور پوری ذمہ داری اور تحقیق سے کہہ رہا ہوں, سب سے پہلے اصحاب کے بعد جو میدان میں گیا اس کا نام تھا عبداللہ ابن مسلم ابن عقیل. کچھ بات واضح ہوئی؟ مسلم ابن عقیل کا بیٹا, مسلم ابن عقیل کا بیٹا عبداللہ. نوجوان ہے, ابھی پورا جوان بھی نہیں ہوا, وہ کھڑا ہے, اس کا چھوٹا بھائی کھڑا ہے, اور دونوں بھائی سن رہے ہیں. ایک کہتا ہے مولا مجھے اجازت دیں, دوسرا کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیں, تیسرا کہتا ہے کہ مولا مجھے اجازت دیں. ایک مرتبہ مہلت ملی, عبداللہ نے ہاتھ جوڑے اور کہا چچا چچا ایک شرف میرے باپ کو ملا.
چاچا میرا باپ مسلم اس پورے سلسلے کا پہلا شہید ہے نا؟ کہا کہ ہاں بیٹے. کہا بس مولا آپ کو مسلم کے خون کا واسطہ, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دے دیں.
اجرکم اللہ. چوتھی محرم کا دن گزر گیا, ہماری گفتگو پانچویں کی شب میں ہے اور اب ہمارے پاس گنی ہوئی راتیں ہیں. تو اب آج یہ جملے سن لیں, کل میں جناب علی اکبر کے سلسلے میں گزر کروں گا. لیکن آج اس شہزادے کے سلسلے میں سن لیں. مولا آپ کو میرے باپ مسلم کے خون کا واسطہ, مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں. ایک مرتبہ حسین لرز گئے, مسلم کا نام آئے اور حسین خاموش رہ جائیں, لرز گئے. کہا جاؤ بیٹا میں نے اجازت دی. بچہ چلا, گھوڑے پہ سوار ہوا, ہاتھ میں ایک نیزہ تھا اور اس نیزے سے اس نے فوج یزید پہ حملہ کیا. اتنے شدید حملے کیے کہ فوجیں دور بھاگ گئی. بہت آہستہ آہستہ جا رہا ہوں. بنی ہاشم کا پہلا شہید مسلم کا بیٹا عبداللہ, اور اب میں لے جاؤں گا آپ کو بنی ہاشم کے آخری شہید کی طرف, جس کا نام بھی عبداللہ ہے. ابھی عرض کروں گا. لیکن یہ دو جملے مکمل ہو جائیں. ہاتھ میں نیزہ تھا, نیزے سے اس نے فوج یزید پہ حملہ کیا, تلوار نہیں تھی, نیزے سے حملہ کیا. اتنی دہشت طاری ہوئی فوج یزید پر کہ فوجیں دور دور بھاگ گئیں. ایک مرتبہ پسر سعد نے پکار کے کہا کہ ارے یہ مسلم کا بیٹا ہے, یہ عقیل کا پوتا ہے, یہ جعفر طیار کا پوتا ہے, یہ ایسے باز نہیں آئے گا, اسے تیروں سے چھلنی کر دو. عبداللہ پر تیر چلے. پیاسے پر تیروں کی بارش ہونے لگی. ایک مرتبہ عبداللہ نے محسوس کیا کہ ایک تیر پیشانی کی طرف آ رہا ہے. داہنے ہاتھ میں نیزہ تھا, بائیں ہاتھ سے تیر کو روکنا چاہا, تیر اتنی طاقت سے آیا کہ ہاتھ پیشانی سے بے بس ہو گیا. اجرکم اللہ. اکیلے ہاتھ سے ایک لوتے ہاتھ سے عبداللہ نے جنگ کی. راوی کہتا ہے کہ ایک ہاتھ پیشانی کے پاس تھا, دوسرے ہاتھ میں نیزہ تھا. نوجوان بچہ حملے کرتا جاتا تھا کہ اتنے میں ایک شخص نے دوسرا تیر پھینکا اور وہ تیر دل کو چھید کے نکل گیا. جیسے ہی تیر نے دل کو چھیدا, بچہ گھوڑے سے زمین پہ آیا, وام باہر نکلی, چچا میری مدد کو آئیے. اجرکم اللہ. دو جملے. آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی. چچا میری مدد کو آئیے. حسین دوڑے. حسین اور عبداللہ کے درمیان فوجیں تھیں. حسین کو پہنچنے میں دیر ہوئی. راوی کہتا ہے کہ جب تک حسین پہنچے تیر مارنے والا پہنچ گیا اور ایک مرتبہ اس نے جھٹکا دے کر پیشانی کے تیر کو کھینچا. اور راوی کہتا ہے خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ تیر پہلے نکلا یا روح پہلے نکل گئی. حسین آئے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضم بقضائی و تسلیم لامرہ, یہ کہہ کر عبداللہ ابن مسلم کی لاش اٹھائی, خیمے میں لائے. چاروں طرف سے بیویاں گھیر کے کھڑی ہو گئی. عزیزو آپ نے گریہ کیا. مجلس تمام ہو گئی. لیکن سنیں, میں چاہ رہا ہوں کہ دو چار جملے اور سنتے جائیں. مسلم دو بیٹے اپنے ساتھ لے کے گئے تھے, کچھ یاد ہے نا, جو مسلم کی شہادت کے بعد گرفتار ہوئے اور ایک سال قید خانے میں رہے اور پھر انہیں ایک سال کے بعد ایک ملعون نے قتل کر دیا اور ان کے سروں کو لے کر ابن زیاد کو ہتیا کیا. تو دو بیٹے کوفے میں فرات کے کنارے شہید ہوئے ایک سال کے بعد, اور دو بیٹے عاشور کے دن کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. عبداللہ کی لاش پڑی ہے, رقیہ کھڑی ہیں بیوہ مسلم, زینب کھڑی ہیں, ام کلثوم کھڑی ہیں, گریہ ہو رہا ہے. کبھی عبداللہ کی شکل کو دیکھتی ہیں, کبھی عبداللہ کے زخموں کو دیکھتی ہیں, گریہ کر رہی ہیں. کہتے میں کسی نے آواز دی, ارے چھوٹے بھائی کا لاشا بھی آ گیا. ام البنین کے چار بیٹے تھے نا, اور ام البنین کو بڑا ناز تھا کہ میرے چار بیٹے ہیں. بھائی بیوہ مسلم کے بھی چار بیٹے, لیکن مسلم کی بیوہ کو میں کیسے پرسا دوں. بھائی دو بیٹوں کے سر قافلے کے ساتھ موقع سے نہ بیٹھے, اور ایک سال کے بعد
اسی کوپے میں دو چھوٹے چھوٹے سر دارو لے مارا کے دروازے پہ لٹکے ہوئے. اجرکم اللہ اب آپ نے گریا کیا.
یہ بنی ہاشم کا پہلا شہید ہے عبداللہ ابن مسلم, اور وہ بنی ہاشم کا آخری شہید ہے عبداللہ ابن حسن. آپ رو چکے, مجلس تمام ہو گئی. حسن مصطفیٰ کی دوسری نشانی, قاسم کا چھوٹا بھائی, 10 برس کا بچہ, جب حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے اور فوج یزید میں شادیانے بجنے لگے تو ایک مرتبہ حسن کی یہ دوسری نشانی, یہ بچہ عبداللہ ابن حسن گھبرا کے خیمے سے باہر آیا اور دوڑتا ہوا مقتل میں پہنچا. بھئی آخری جملہ سنو, حسن کی دو قربانیاں ہیں, ایک قاسم دوسرے عبداللہ. اس وقت پہنچا کہ جب حسین غشی کے عالم میں تھے اور قاتل تلوار مارنا چاہتا تھا. اب سگا بھتیجا ہے نا, قاتل کی تلوار اٹھی, عبداللہ نے دونوں ہاتھ آگے کر دیے, عبداللہ کے دونوں ہاتھ کٹ گئے. بچہ چیخا, باما ہو چچا میری مدد کیجیے. ایک مرتبہ حسین نے غشی آگے کھولی, کٹے ہوئے بازو دیکھے, بچے کو اپنی گود میں لے لیا کہ میرے پیارے بھائی کی نشانی میری گود میں.